السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں ہیں۔ پاکستان سے یہ خبر، سامعین کچھ تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز تھوڑی دیر میں ہی کریں گے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارے پاس اہم خبروں میں کیا ہے۔ پاکستان میں آج یوم پاکستان منایا گیا اور اس موقع پر پورے ملک میں خصوصی تقریبات ہوئیں۔ سب سے بڑی تقریب اسلام آباد میں ہوئی ہے، جس میں بری، فضائی اور بحری افواج کے دستوں نے حصہ لیا ہے۔ یوم پاکستان کی تقریبات کے حوالے سے پاکستان سے محمد اشتیاق نے ہمیں رپورٹ ارسال کی ہے، جو ہے کہ کچھ ہی دیر میں ہم آپ کے لیے نشر کریں گے۔ چلتے ہیں اگلی رپورٹوں کی جانب۔ پاکستان سے ایک دوسری خبر ہے کہ پاکستان کے معروف اور جدید علماء نے برسلز میں بم حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور اسے غیر اسلامی فیل قرار دیا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ کل منگل کے روز برسلز میں مختلف مقامات پر، جس میں میٹرو اسٹیشن اور ایئرپورٹ شامل ہیں، وہاں پر بم دھماکے کیے گئے ہیں اور اس سلسلے میں پوری دنیا سے اس وقت مذمتی پیغامات سامنے آ رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں پاکستان سے ملنے والی پہلی خبر کی طرف کہ یوم پاکستان کے موقع پر پورے ملک میں خصوصی تقریبات ہوئی ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔
پاکستان میں بدھ 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر انتہائی سخت سیکیورٹی میں مسلح افواج کی مرکزی پریڈ کا انعقاد اسلام آباد میں کیا گیا، جس میں اندرون ملک تیار کیے گئے ٹینکوں اور میزائلوں کے علاوہ مقامی ساخت کے ڈرون طیاروں کی نمائش بھی کی گئی۔ صدر ممنون حسین، وزیر اعظم نواز شریف، ملک کی تینوں مسلح افواج کے سربراہان سمیت غیر ملکی مہمانوں کی ایک بڑی تعداد نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی صدر ممنون حسین تھے اور انہوں نے اپنے خطاب میں ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کو دہرایا۔
شمالی وزیرستان میں آپریشن آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ علاقہ بہت جلد دہشت گردوں سے پاک ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن ہماری منزل پورے پاکستان سے بدامنی اور دہشت گردی کا خاتمہ ہے۔ اس لیے آپریشن ضرب عزم اس وقت تک جاری رہے گا جب تک آخری دہشت گرد کا صفایا نہیں ہو جاتا۔
صدر ممنون حسین نے کہا کہ پاکستان اسلحے کی دوڑ میں شامل نہیں ہونا چاہتا، بلکہ اپنے وسائل عوام کی فلاح پر خرچ کرنے کا خواہاں ہے۔
ہم یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلحہ اور حربی ساز و سامان صرف اپنے دفاع و سلامتی کے لیے ہے۔ ہم کبھی ہتھیاروں کی دوڑ میں شریک ہوئے ہیں اور نہ ہوں گے۔ میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے ہم اپنے وسائل اپنے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری ایٹمی صلاحیت کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جائے۔ ان معاملات میں پاکستان پر تنقید بلا جواز ہے۔
انہوں نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان دنیا کے تمام ممالک سے اچھے تعلقات چاہتا ہے۔
ایک امن پسند ملک کی حیثیت سے پاکستان دنیا کے تمام ممالک، بالخصوص اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا خواہش مند ہے۔
جس مقام پر پریڈ کا انعقاد کیا گیا اس طرف جانے والے تمام راستے آمد و رفت کے لیے بند رہے، جبکہ موبائل فون سروس بھی معطل رہی، جو پریڈ کے خاتمے کے بعد بحال کر دی گئی۔ 23 مارچ کے موقع پر مسلح افواج کی پریڈ اس دن کی مناسبت سے ایک روایتی حیثیت رکھتی ہے، لیکن 2008 سے 2014 کے درمیان سلامتی کے خدشات کے باعث اس کا انعقاد نہیں کیا گیا۔ یوم پاکستان کے موقع پر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستانی عوام کے نام مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے معروف اور مزید علماء نے برسلز بم حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور اسے غیر اسلامی فعل قرار دیا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں جلیل اختر۔
پاکستان کے مذہبی حلقوں نے برسلز میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام کسی بھی صورت میں دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا، اور ان کے بقول اسلامی دنیا کی سیاسی اور مذہبی قیادت کو کھل کر ان لوگوں کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی جو اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ منگل کو بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں ہوئے دہشت گرد حملوں میں کم از کم 34 افراد ہلاک ہوئے، اور ان کی ذمہ داری عراق و شام میں سرگرم انتہا پسند تنظیم داعش نے قبول کی ہے۔ پاکستان کی ایک معروف مذہبی شخصیت راغب حسین نعیمی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ انتہا پسند و دہشت گرد کوئی بھی ہو، اس کی کھل کر مذمت کرنی ضروری ہے۔
ہم تو بانک دہل اس بات کا ماضی میں بھی اعلان کرتے آئے ہیں اور اب بھی اعلان کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے کہ برسل جیسے واقعات یا دنیا میں اور دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں انہیں جو کوئی بھی کر رہا ہے انتہائی افسوسناک ہے، قطعاً ان کی حمایت اس طرح نہیں کی جا سکتی ہے، اور اگر اسلام کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو اس طرح کے واقعات کا کوئی جواز نظر نہیں آتا۔ اسلام تو انسانیت کے تحفظ کی بات کرتا ہے، انسانیت کے بچاؤ کی بات کرتا ہے، اور انسانیت کو انسانیت کے نام پر محفوظ رکھنے کی بات کرتا ہے۔
پاکستان علماء کونسل کے سربراہ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ دہشت گردی اور اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے، اور دہشت گردی کے خاتمے اور اس کے تدارک کے لیے عسکری کوششوں کے ساتھ ساتھ نظریاتی محاذ پر بھی کوششیں کرنا ہوں گی۔
جو دین یہ کہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، وہ دین کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ آپ بے گناہ لوگوں کو چوکوں میں، چوراہوں میں، ایئرپورٹوں پہ، ریلوے اسٹیشنوں پہ قتل کر دے؟ اور اس بات کو پھیلانا چاہیے، یہ ایک میں عرض کروں، یہ ایک عسکری اور نظریاتی لڑائی ہے جس کو دونوں محاذوں پہ لڑنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مغربی دنیا بھی اور مسلم حکمران بھی عسکری محاذ کی طرف تو جا رہے ہیں، نظریاتی محاذ کی طرف نہیں جا رہے۔ جب تک سپلائی لائن بند نہیں ہوگی اس وقت تک معاملہ حل نہیں ہوگا، اور سپلائی لائن نظریاتی محاذ سے بند ہوگی اور نظریاتی اور فکری محاذ کی طرف توجہ دینی چاہیے۔
طاہر اشرفی نے کہا کہ انتہا پسند اور دہشت گرد چاہے مسلمانوں میں سے ہوں یا غیر مسلموں میں سے ہوں، انہیں اسی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور انہیں کسی مخصوص دین کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔ ان کے بقول اس افریت کے خاتمے کے لیے سب کو متحد ہو کر عالمی سطح پر کوششیں کرنا ہوں گی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بیلجیم میں بدھ کے روز عوام نے ان 34 لوگوں کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی جو منگل کے روز کے دھماکوں میں ہلاک ہو گئے تھے۔ برسلز میں ایک عوامی چوک پلاس دی بورسے کو سوگواروں نے پھولوں اور یادگاری کتبوں سے بھر دیا، اور بدھ کے روز سردی اور تاریکی کے باوجود یہ مقام لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ پورے ایک منٹ وہ احترامن خاموش کھڑے رہے، اور پھر اچانک انہوں نے یکجہتی کے اظہار کے طور پر پرجوش نعرے لگائے۔ بیلجیم سے ملنے والی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ پولیس نے منگل کے دہشت گرد حملوں کے تمام تین بڑے مشتبہ افراد کو شناخت کر لیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
بیلجیم میں آر ٹی بی ایف کے ایک نشریے میں کہا گیا ہے کہ خالد اور ابراہیم البکروی بھائیوں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ایئرپورٹ پر بم دھماکے انہوں نے کیے۔ بیلجیم کے اخبار لادیر نیوئر نے خبر دی ہے کہ تیسرا مشتبہ شخص 25 سالہ نجیم لاشروئی ہے جو تاحال مفرور ہے۔ بیلجیم کی پولیس نے برسلز حملوں میں مطلوب ایک مشتبہ شخص کی تصویر جاری کی ہے۔ ٹیلی ویژن سے لی گئی تصویر میں ایک شخص کو سیاہ ٹوپی پہنے، ہلکے رنگ کی جیکٹ اور چشمہ لگائے دکھایا گیا ہے، اور جو ایئرپورٹ پر سامان کی ٹرالی لیے ان دو افراد کے ہمراہ چل رہا ہے جن کے بارے میں خیال ہے کہ انہوں نے خودکش حملہ کیا۔ حکام نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ تصویر میں نظر آنے والے وہ مشتبہ افراد ہیں جن کے نام میڈیا میں آئے ہیں۔ بیلجیم کے سینکڑوں لوگ منگل کی رات پھول اور شمع لیے برسلز کے مرکز میں پلاس دی لابورس میں جمع ہوئے۔ بیلجیم کی ایک شہری جو کہ نکس،
آفٹر دی پاسٹ منتھس آئی بلیو دیٹ وی ہیو ناٹ ریلی بین پریپیئرڈ بٹ دیر ہیز آلویز بین دس۔
گزشتہ مہینوں میں میرا خیال رہا کہ ہم واقعتاً پوری طرح تیار نہیں تھے، مگر ہمیشہ خوف کا یہ احساس رہا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خود میرے اندر تک یہ احساس نہیں گیا، کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ برسلز میں کچھ ہو سکتا ہے، مگر یہ ہو گیا ہے۔ آر ٹی بی ایف کا کہنا ہے کہ خالد البکروی نے برسلز میں اپارٹمنٹ کرائے پر لینے کے لیے فرضی نام استعمال کیا۔ گزشتہ ہفتے اس اپارٹمنٹ پر چھاپے کے وقت پولیس کو وہاں اسلحہ اور صلاح عبدالسلام کے فنگر پرنٹس ملے تھے، جو پیرس میں نومبر کے مہلک حملوں کا مشتبہ شخص ہے۔ عبدالسلام کو جمعے کے روز برسلز میں گرفتار کر لیا گیا۔ داعش نے منگل کے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے، جن میں کم از کم 34 افراد ہلاک اور 200 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برسلز کے سٹی سینٹر میں بدھ کے روز سوگوار شہری پلاس دی بورسے میں جمع ہوئے۔ گزشتہ روز ایئرپورٹ اور میٹرو بم حملوں میں ہلاک ہونے والوں کو یاد کیا۔ ان حملوں میں کم از کم 31 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن صدارتی نامزدگی کی چوٹی کے امیدوار منگل کے روز مغربی ریاستوں میں اپنے قریبی حریفوں کے ہمراہ علیحدہ علیحدہ مہم چلا رہے ہیں۔ ریپبلکن نامزدگی کے خواہش مند ڈونلڈ ٹرمپ نے ایریزونا میں تمام 58 ڈیلیگیٹس بآسانی جیت لیے اور ٹیکسس کے سینئر ٹیڈ کروز کو شکست دے دی ہے۔ سامعین، جیسے کہ ہم آپ کو خبروں میں بتا چکے ہیں کہ برسل کے سٹی سینٹر میں بدھ کے روز سوگوار شہری پلاس دی بورسے میں جمع ہوئے اور گزشتہ روز ایئرپورٹ اور میٹرو بم حملوں میں ہلاک ہونے والے افراد کو یاد کیا۔ ان حملوں میں کم از کم 31 افراد ہلاک اور 271 زخمی ہو گئے۔ اسی اثنا میں حکام ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہیں جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ حملوں کا ذمہ دار ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندہ ہیدر مرڈوک نے اس وقت اسکوائر میں موجود تھے جب سوگواران نے مرنے والوں کی یاد میں خاموشی اختیار کی۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسد حسن۔
یہ ہیں ہیدر مرڈوک، جو بتا رہی ہیں کہ برسلز میں آج کا دن جذبات سے مغلوب ایک دن تھا اور منگل کے روز کے بم حملوں کا شکار ہونے والے افراد کے لیے ایک لمحے کی خاموشی اختیار کی گئی۔ برسلز میں کئی خاندان اب بھی لاپتہ ہو جانے والے اپنے پیاروں کو تلاش کر رہی ہیں۔ کیرولائن لیڈنٹ کے الفاظ ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں جن سے میں اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں۔ یہ درست ہے کہ ہم طویل عرصے سے اس طرح کے حملے دیکھتے آئے ہیں، لیکن یہ حملہ ہمارے گھر پر ہوا ہے، لہٰذا آپ اس کو زیادہ محسوس کرتے ہیں، آپ زیادہ مغلوب ہوتے ہیں، اور یہ وہ آخری چیز ہے جو ہم ہلاک ہونے والوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ گزشتہ نومبر میں پیرس میں حملوں کی طرح اس بار بھی داعش نے ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب پیرس حملوں میں مشتبہ طور پر ملوث ایک شخص صلاح الدین عبدالسلام کو چند روز قبل برسل سے گرفتار کیا گیا تھا۔ بیلجین پروسیکیوٹر فریڈرک وین لیوب نے بتایا ہے کہ پولیس ایک بمبار کے کمپیوٹر سے اس کی وصیت تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ پولیس کے ایک کمپیوٹر سے ابراہیم البکروئی کی ایک وصیت تلاش کی گئی ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ وہ جلدی میں ہے اور اسے نہیں معلوم کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ہر جگہ میری تلاش کی جا رہی ہے اور اب مزید محفوظ نہیں ہوں، اور اگر وہ مزید انتظار کرتا ہے تو خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت گرفتار کر لیا جائے گا اور کسی سیل میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسے میں جب تیسرے مشتبہ بمبار کی تلاش جاری ہے، پورا شہر بظاہر بند نظر آتا ہے۔ ایئرپورٹ بھی جمعرات تک بند رہیں گے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر براک اوباما دو روزہ دورے پر ارجنٹائن پہنچے ہیں۔ یہ دورہ ایک طرف اقتصادی مشکلات کے شکار اس ملک کے ساتھ تعلقات میں گرم جوشی کو ظاہر کرتا ہے، وہیں یہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب ارجنٹائن میں امریکی حمایت سے ہونے والی بغاوت کی 40ویں برسی بھی منائی جا رہی ہے۔ صدر براک اوباما کیوبا کے تاریخی دورے کے بعد بدھ کو نصف شب کے قریب دارالحکومت بیونس آئرس پہنچے۔ خاتون اول مشیل اوباما اور دونوں بیٹیوں کے علاوہ خوش ان کے ہمراہ ایک وفد بھی ہے۔ امریکی کانگریس میں قانون سازوں نے صدر براک اوباما کے کیوبا کے دورے پر بغور نظر رکھی ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ان کا رد عمل ملا جلا تھا، جبکہ اس بارے میں شدید اختلافات ہیں کہ آیا ہوانا کے ساتھ واشنگٹن کے رابطے بحال ہونے سے کیوبا میں تبدیلی مستحکم ہوگی یا کمیونسٹ آمریت مزید مضبوط ہو جائے گی۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر۔
ایلینا راس لیتنن ریپبلکن رکن کانگریس ہیں۔
دس نارملائزیشن ایفرٹ ہیز بین این ابجیکٹ فیلیئر فار فریڈم اینڈ ڈیموکریسی۔
انہوں نے کہا تعلقات معمول پر لانے کی یہ کوشش اس جزیرہ ملک میں آزادی اور جمہوریت کے لیے ایک شرمناک ناکامی تھی۔ امریکی صدر اوباما کے کیوبا کے دورے کی ایوان نمائندگان میں مذمت کرتے ہوئے ایلینا راس لیتنن نے مزید کہا،
دی کاسترو ریجیم ہیز آلریڈی سٹیٹڈ دیٹ اٹ ول ناٹ چینج ون بٹ۔
کاسترو حکومت پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ وہ ان تمام امریکی رعایتوں کے باوجود قطعاً تبدیل نہیں ہوگی۔ کیوبا کے لوگ اس سے بہتر کے مستحق ہیں۔ جو لوگ صدر کے دورے کیوبا کے حامی ہیں، انہیں بھی کیوبا کے مخالفین کے خلاف کاروائی پر پریشانی ہوئی، حتیٰ کہ اس روز بھی جب صدر اوباما کیوبا پہنچے۔ جیمز کلیون ڈیموکریٹک رکن کانگریس ہیں۔
You're not going to be where you need to be if you don't allow
اگر آپ مخالفین کی آواز نہیں سنیں گے تو آپ اس مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے جہاں آپ کو ہونا چاہیے، جہاں آپ کی ضرورت ہے. تاہم کلیبن باور کرواتے ہیں کہ اگر کیوبا کے ساتھ رابطوں سے فوری تبدیلی نہیں آئی تو اشروں اسے الگ تھلگ رکھنے کا بھی کوئی اثر نہیں پڑا. میں کیوبا کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی بے حد حمایت کرتا ہوں، کیونکہ گزشتہ نصف صدی سے ہم نے جو کیا اس کا بھی فائدہ نہیں ہوا. جینیس ہان ایک اور ڈیموکریٹک رکن کانگریس ہیں جو آگے جا کر مثبت تبدیلی کی امید رکھتی ہیں.
A little breathing room now for the Cuban people and a little more hope that this new relationship
کیوبا کے لوگوں کو کچھ موقع ملنا چاہیے اور کچھ مزید امید کہ ان کے دوست امریکہ کے ساتھ یہ نئے تعلقات واقعتاً معیشت میں بہتری، بہتر حالات زندگی، بہتر ملازمتوں اور کم جبر و ستم کی امید کا باعث ہوں گے. اگرچہ اوباما اور کیوبا کے صدر راؤل کاسترو دونوں نے کیوبا پر اقتصادی پابندیاں ختم کرنے کی بات کی، تاہم ریپبلکن جو کانگریس پر غالب ہیں اس سے اتفاق نہیں کرتے. ریپبلکن رکن کانگریس جو ولسن کہتے ہیں
The president supports plans to end the embargo, yet ignores the fact that increased trade will not reach the Cuban
people. تاجرین ختم کرنے کے منصوبے کی حمایت کرتے ہیں مگر یہ نظر انداز کرتے ہیں کہ تجارت میں اضافے کا فائدہ کیوبا کے لوگوں کو نہیں ہوگا، اس کا فائدہ کیوبا کی فوج اور انٹیلیجنس اداروں کو ہوگا. تجزیہ کار باور کرواتے ہیں کہ صدر اوباما تاجروں کے بعض پہلوؤں میں نرمی کر چکے ہیں. ایلزبتھ نیو ہاؤس سینٹر فار انٹرنیشنل پالیسی سے وابستہ ہیں.
Obama has put all these cracks in it, as you know, by taking a lot of executive actions that really kind of fill the embargo
Obama
full of holes.
ان میں دراڑیں ڈال چکے ہیں. انہوں نے ایسے صدارتی حکم جاری کیے ہیں جن سے تاجروں میں واقعتاً گنجائشیں پیدا ہو گئی ہیں. انہوں نے بہت سی تجارتی اشیاء کے لائسنس دینے کی اجازت دی ہے، وسیع تر سفر کی اجازت دی ہے اور مالی ضابطوں میں نرمی کی گئی ہے. ریپبلکن رکن کانگریس جینیس ہان کا کہنا ہے کہ دنیا کی نظریں اب زیادہ صدر کاسترو اور کیوبا کے لوگوں پر لگی ہیں کہ آیا وہ تعلقات معمول پر لانے کے عمل کو پورا کرتے ہیں یا نہیں. یہ کھلا پن جاری رہتا ہے یا نہیں، اس کا انحصار اس پر ہوگا کہ نومبر میں صدر اوباما کی جگہ کون صدر منتخب ہوتا ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری بدھ کے روز ماسکو میں ہیں جہاں وہ صدر ولادیمیر پوٹن اور وزیر خارجہ سرگئی لاواروف سے شام کے مسئلے پر بات چیت کریں گے. وہ ممکنہ طور پر برسلز میں بم دھماکوں پر بھی بات کریں گے. شام اور یوکرین کے تنازعات اس دور میں بات چیت کے اہم موضوع ہوں گے. کیری کے ساتھ سفر کرنے والے اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ جان کیری برسلز حملوں کو داعش کی طرف سے ایک بڑا خطرہ سمجھتے ہیں. داعش نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ دورہ اس کے بعد ہو رہا ہے جب صدر پوچن نے پچھلے ہفتے اعلان کیا کہ روس جزوی طور پر اپنی فوجیں شام سے نکال رہا ہے. شام کی فوجیں جنہیں روسی فضائی حملوں کی مدد حاصل ہے قدیم شہر پلمائرا کے مضافات کی طرف بڑھ رہی ہیں جو اس علاقے کو داعش سے چھڑانے کی ایک کوشش ہے. شامی عہدیداروں اور برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کی نگراں تنظیم کا کہنا ہے کہ حکومتی فوجیں پلمائرا کے جنوبی اور مغربی اطراف کے قریب ہیں. داعش نے مئی سن 2015 میں اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اور خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی کیونکہ اس کے جنگجوؤں نے یونیسکو کے عالمی ورثے کو تباہ کر دیا تھا. ہالینڈ نے استنبول میں اپنے کونسلیٹ جنرل کو ممکنہ دہشت گردی کے حملے کے پیش نظر عارضی طور پر بند کر دیا ہے. ڈچ وزارت خارجہ نے بدھ کے روز بیان میں کہا کہ یہ اقدام احتیاط کے طور پر رکھا گیا ہے، حکام نے خطرے کی نوعیت نہیں بتائی. وزارت نے ڈچ شہریوں کو اس علاقے میں جانے سے گریز کرنے کی ہدایت کی. وزارت نے یہ بھی کہا کہ عملے کے 40 ارکان کو عمارت خالی کرنے کے لیے کہا گیا. یہ اعلان ہفتے کے روز کے خودکش حملوں کے بعد کیا گیا جو اس علاقے میں ہوئے جہاں ڈچ کونسلیٹ اور سفارتی مشن واقع ہیں. کم از کم 4 افراد اس دھماکے میں ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے. یمن میں القاعدہ کے تربیتی کیمپ پر امریکی فضائی کارروائی میں درجنوں مشتبہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پینٹاگون کے ترجمان پیٹر کک نے بتایا کہ یہ حملہ القاعدہ کی جزیرہ نما عرب شاخ کے لیے یمن کو اپنے اڈے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے امریکیوں پر حملے کرنے کی صلاحیت کے لیے ایک دھچکا ہے۔ یہ کارروائی القاعدہ کو شکست دینے اور انہیں محفوظ پناہ گاہیں بنانے کی اجازت نہ دینے کے ہمارے عزم کی عکاس ہے۔ کا کہنا تھا کہ اس کیمپ میں 70 سے زائد دہشت گرد تربیت حاصل کر رہے تھے اور اب ماہرین فضائی کارروائی سے حاصل ہونے والے نتائج کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن ان کے بقول ابتدائی نتائج ظاہر کرتے ہیں کارروائی میں القاعدہ کے درجنوں ارکان مارے گئے۔ امریکی حکام جزیرہ نما عرب کے لیے القاعدہ کی شاخ کو خطرناک ترین سمجھتے ہیں۔ اس گروپ نے یمن میں بد امنی، خانہ جنگی اور سیاسی عدم استحکام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بڑے حصے پر قبضہ کیا جہاں سے یہ دہشت گرد گروہ حملے کرتا آیا ہے۔ امریکی اور یورپی انٹیلیجنس حکام یہ تسلیم کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ داعش کی طرف سے برسلز میں ہونے والے ہلاکت خیز حملے مغربی سرزمین پر ہونے والی آخری کارروائی نہیں ہوگی۔ حکام ایک عرصے سے ان تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ داعش یورپ کی سیکیورٹی نظام کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا سکتی ہے، لیکن بڑے پیمانے پر شدت پسندوں کے خلاف چھاپہ مار کارروائیوں کے باوجود منگل کو برسلز میں ہونے والے حملوں سے اس تشویش میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ اور بھی واضح ہوتا جا رہا ہے کہ داعش کی یہاں جڑیں گہری ہیں۔ وہ شدت پسند یا تو ان ملک کو نشانہ بنا رہے ہیں اور یا وہ موجود ہیں یا پھر ان ممالک کو جو داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یورپی حکام بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک سفارتی عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہمیں اس کا عادی ہونا ہوگا کہ ہم گزشتہ سال بھی دو مرتبہ ایسا کچھ دیکھ چکے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کے حکام کا کہنا ہے کہ برسلز میں ہونے والے حملے گزشتہ نومبر میں پیرس میں ہونے والے حملوں کی طرز کے ہی تھے۔ گزشتہ ہفتے ہی پیرس حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز صالح عبدالسلام کو مشترکہ کارروائی کے دوران برسلز سے گرفتار کیا گیا تھا۔ سابق انٹیلیجنس افسر اور اب ملک مختلف ملکوں اور تنظیموں کو اسٹریٹیجک سیکیورٹی انٹیلیجنس فراہم کرنے والی گروپ سوفان سے وابستہ پیٹرک سنس کہتے ہیں کہ یہ برسلز حملے اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ صالح عبدالسلام کی گرفتاری اختتام نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ اب تک یہ خبریں ختم ہوئیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
یورپی یونین اور ترکی کے درمیان طے پانے والے جس معاہدے کے تحت یونان پہنچنے والے تمام نئے افراد کو ترکی واپس بھیجا جا سکتا ہے، اس کے عمل درآمد ہونے کے ایک روز بعد پیر کے روز تارکین وطن کی کشتیاں یونان کے جزیرے لیسبوس پہنچیں۔ وہاں کے مقامی میئر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہیں ایتھنز یا برسلز کی طرف سے اس بارے میں بہت کم بتایا گیا ہے کہ اس معاہدے پر کس طرح عمل کیا جائے گا۔ لیسبوس سے وائس آف امریکہ کے ہینری رجویل کی رپورٹ میں مزید تفصیلات پیش خدمت ہیں۔ پیر کے روز جب لیسبوس کے مشرقی ساحلوں پر ابھرتے ہوئے سورج کی تپش سے سمندری دھند آہستہ آہستہ تحلیل ہوئی تو رضاکار امدادی کارکنوں نے وہاں آنے والی انسان بردار کشتیوں کی پہلی جھلک دیکھی۔ دو چھوٹی کشتیاں افق پر ظاہر ہوئیں، لیکن یونانی ساحلی محافظوں اور یورپی سرحدی فورس فرانٹیکس کی کشتیوں نے انہیں تیزی سے روکا اور اپنی حراست میں لے لیا۔ بہت سے دوسرے رضاکاروں کی طرح ہسپانوی امدادی کارکن مینول ایلوارو ویدال بھی پناہ کے متلاشیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے اس سلوک پر برہم ہیں جسے وہ غیر انسانی سمجھتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ رات بھر سے بلی چوہے کو پکڑ رہی ہے۔ یورپی سرحدی ایجنسی فرانٹیکس کی 6 بڑی کشتیاں یونانی، ترک اور بہت سے لوگ، مختلف لوگ، یہ ایک دیوار کی طرح ہیں۔ لیسبوس کی رہنے والی ریبیکا میشیلین بھی شروع ہی سے رضاکار امدادی کارکنوں کو مربوط کرنے میں مدد کر رہی ہیں۔ اپنی ان کوششوں کے بارے میں ان کا کہنا ہے، ہم واقعی بالکل نہیں جانتے کہ ہر آنے والے دن میں کیا ہوگا، لیکن ہمیں امید ہے کہ وہ پھر بھی اس آزمائشی مرحلے سے گزر سکتے ہیں اور مدد لینے کے لیے ہم تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یورپ اور ترکی پناہ گزینوں کو راستے میں روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ پیر کے روز کی امدادی کارروائیوں کے بعد سردی سے ٹٹھڑتے ہوئے سخت صدمے کی کیفیت میں مبتلا ان تھکے ماندے پناہ گزینوں کو ساحل پر لایا گیا اور بسوں میں سوار کر کے جزیرے موریا پر واقع پناہ گزین کیمپ پہنچایا گیا، جسے جلد ہی ایک محفوظ حراستی مرکز میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ نئے معاہدے کے تحت انہیں واپس ترکی بھیجا جانا چاہیے، لیکن اس بارے میں کوئی نشاندہی نہیں کی گئی ہے کہ ایسا کب اور کس طرح ہوگا۔ لیسبوس کے میئر سائپرس گلینوز نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہیں ایتھن یا برسل سے اس بارے میں کوئی واضح ہدایات نہیں ملی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ لیسبوس میں نیا معاہدہ لاگو ہو چکا ہے۔ یورپی یونین کے پالیسی ساز 1.5 سال تک تارکین وطن کے مسئلے کے کسی حل کی تلاش میں الجھے رہے ہیں، اور پھر وہ راتوں رات ایک ایسے فیصلے تک پہنچ گئے جس کا وہ فوری نفاذ چاہتے ہیں۔ اب تک ترکی واپس بھیجے جانے کا خطرہ تارکین وطن کو روکنے میں کارگر ثابت نہیں ہو رہا۔ اتوار کے روز پناہ گزین ایک کشتی میں مردہ پائے گئے تھے۔ فلاحی ادارے بوٹ ریفیوجی فاؤنڈیشن کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کشتی اپنی گنجائش سے اتنی زیادہ لوگوں سے بھری ہوئی تھی کہ وہ دونوں امکانی طور پر اس وقت ایک دھکم پھیل میں کچلے گئے جب کشتی نے پانی میں اترنا شروع کیا تھا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ الرجی بظاہر ایک معمولی سی بیماری لگتی ہے، مگر اس کی تکلیف بہت زیادہ اور اس کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ الرجی ہے کیا؟ یہی سوال ہم نے ڈاکٹر شاہد رندھاوا سے کیا، جو فلوریڈا میں الرجی اور امیونالوجی کے ماہر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ الرجی کسی کو کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا،
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، الرجی جو ہے ایسی جو کرونک کنڈیشنز ہیں ان میں سب سے کامن ایک کنڈیشن جو ہے وہ الرجی ہے، جو کامنلی بڑی بینائن فارم میں جس طرح نیزل الرجی کی صورت میں، یا لائف تھریٹننگ جس طرح اینافائلیکسس ہے جسے جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں ہو سکتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی الرجی ایک امیون سسٹم کا تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ رسپانس ہے۔ ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ وائٹ بلڈ سیلز، لمفوسائٹس اسے مشتمل ہے، وہ نارملی باڈی کو ڈیفینس ہے اگینسٹ جس طرح مختلف جراثیم ہیں ان کے خلاف، بیکٹیریا، وائرسز۔ ان کیس آف الرجیز جو باڈی ہے وہ غلطی سے جو نارمل بینائن سے بے ضرر سے الرجنس ہیں ان کو بھی خطرناک جراثیم سمجھ کے ان کے خلاف اینٹی باڈیز پروڈیوس کرنی شروع کر دیتی ہے۔ اس میں ہسٹامین جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے، باڈی جو ہے وہ نارملی ہسٹامین پروڈیوس کرتی ہے، اور اسمال گرینیولس کی فارم میں ایک ٹائپ آف سیلز ہوتے ہیں، ماسٹ سیلز، اس میں اسٹور کر دیتی ہے۔ یہ سیلز آنکھوں میں، ناک میں، لنگز میں، اسکن کے اوپر اور ہمارے بیڈ اور انتریوں میں جس کو گیسٹرو انٹیسٹنل سسٹم ہے اس میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں۔ تو جب بھی ہمارا ان الرجنز ہیں جس میں پالنز، فوڈ الرجنز، انسیکٹ بائٹس، اینیمل ڈینڈر، مولڈز جس کو فنگس بھی کہتے ہیں، سم ٹائم میڈیکیشنز، سم ٹائم لیٹیکس اور ڈسٹ مائٹس بھی ہیں، ان سے جب باڈی کا ایکسپوجر ہوتا ہے تو باڈی ہسٹامین ریلیز کرتی ہے ان سیل سے۔ تو بیسیکلی یہ الرجک ریئیکشن باڈی میں پروڈیوس ہوتا ہے۔
الرجی کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، اس بارے میں ڈاکٹر رندھاوا کہتے ہیں،
سب سے پہلے تو اس میں جو ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کی الرجی ہے، اگر تو ناک میں ہوگی یا آنکھوں میں ہوگی تو جو ایک موسٹ کامن جو سمپٹم ہے الرجیز کا، دیٹ از اچی، لائک اچی آئیز، خارش، آنکھوں میں خارش، ناک میں خارش، اس کے بعد آنکھیں سے پانی نکلنا، ناک سے پانی نکلنا۔ ان کیس آف جب وہ لنگس کو افیکٹ کرتی ہیں تو جو لوگ جن کو ایزما ہوتا ہے ان میں ویزنگ، کاف، چیسٹ ٹائٹنس، شارٹنیس آف بریتھ، یہ سمپٹمس ہو جاتے ہیں۔ جب اسکن کو انوالو کرتی ہیں الرجیز تو اسکن میں لال رنگ کے جو خارش، یعنی کہ اس کو ہم ہائیوز کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بمپس شروع آ جاتے ہیں جو کسی بھی حصے پہ آ سکتے ہیں۔ چونکہ ہسٹامین ریلیز ہو رہی ہے تو یہ تھوڑا سا سویلنگ بھی کاز کرتی ہے، لپ سویلنگ، ٹنگ سویلنگ، یہ ہو سکتی ہیں۔ لیکن موسٹ کامن سمپٹم اسکن میں اچھی اسکن ہے، اور تھوڑی سی ہائی تھوڑی دیر کے لیے رہتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں جو یہ بمپس ہیں. کچھ لوگوں میں کچھ گھنٹے رہتے ہیں پھر دوبارہ نکل آتے ہیں, کچھ لوگوں میں کچھ دن رہتے ہیں اور کچھ لوگوں میں کئی یعنی کہ ویکس تک یہ نکلے رہتے ہیں.
مدثر منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
السلام علیکم, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل. اس وقت پاکستان میں رات کے 11:30, بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں. ایران کے صدر حسن روحانی جمعے کو پاکستان کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں. ایرانی صدر کا یہ پہلا دورہ ہے اور ان کے ہمراہ ایک اعلی سطحی وفد بھی آ رہا ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی اس رپورٹ میں.
ایران کے صدر حسن روحانی رواں ہفتے 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. پاکستانی وزارت خارجہ سے بدھ کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ 25 مارچ سے شروع ہونے والے اس دورے کی دعوت وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں دی تھی. منصب صدارت سنبھالنے کے بعد ایران کے صدر حسن روحانی کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہوگا. سرکاری بیان کے مطابق ایران کے صدر کے ہمراہ ایک اعلی سطحی وفد بھی اسلام آباد آئے گا جس میں کاروباری برادری سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل ہوں گے. گزشتہ ہفتے ہی ایران کے چیمبر آف کامرس کے صدر محسن لالال پور نے بھی پاکستان کا دورہ کیا تھا جس کا مقصد تجارتی روابط کے فروغ کا جائزہ لینا تھا. وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق ایرانی صدر حسن روحانی کی پاکستانی قیادت سے ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات, خاص طور پر تہران سے عالمی پابندیاں ہٹائے جانے کے بعد معاشی شعبے میں روابط کے فروغ پر بات چیت کی جائے گی. پاکستان میں تاجروں کی ایک نمائندہ تنظیم فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس سے وابستہ ملک سہیل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایران پر سے عالمی تعزیرات ختم ہونے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے فروغ کے بہت مواقع ہیں.
ہماری مطلب 2-3 سیریز آف میٹنگز ہوئی ہیں ایرانین کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ پچھلے کوئی چند دنوں کے اندر, جس میں ایران کا جو پریزیڈنٹ ہے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کا, وہ بھی اسلام آباد تشریف لے کے آئے تھے اور انہوں نے آ کے ہمارے ساتھ میٹنگ کی تھی ہمارے پریزیڈنٹ کے ساتھ, جس میں بھی موجود تھا. اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ پاکستانی بزنس کمیونٹی کے لیے ایران کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. سارا ڈپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ کے اوپر, ایران گورنمنٹ کے اوپر اور پاکستان گورنمنٹ کے اوپر, کہ وہ کتنے اس میں سنجیدہ ہیں, کہ وہ کتنا چاہتے ہیں کہ مطلب ہم ایک دوسرے کے نزدیک آئیں.
پاکستان نے گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے تحت ایران پر عائد پابندیاں اٹھا لی تھیں. حکومت کے اس فیصلے کے بعد پاکستان کے مرکزی بینک نے تمام کمرشل بینکوں اور مالیاتی اداروں کو ایران کے ساتھ لین دین کی اجازت دے دی تھی. پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق ایرانی صدر کے دورے کے موقع پر باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر بھی بات چیت کی جائے گی. واضح رہے کہ پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف 2014 اور رواں سال جنوری میں ایران کے دورے کر چکے ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کی تجارتی برادری کا کہنا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ افغانستان کے ساتھ تجارتی رابطوں کو مزید وسعت دی جائے. عشرت سلیم اسلام آباد سے مزید تفصیلات کے ساتھ.
چاروں طرف سے خشکی سے گھرا افغانستان تاریخی طور پر پاکستان پر مشتمل علاقوں کو کراچی بندرگاہ تک پہنچنے کے لیے تجارتی راہداری کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے. دونوں ممالک کے درمیان 2500 کلومیٹر سے زیادہ طویل سرحد کے ذریعے رسمی اور غیر رسمی تجارت کا حجم $5 ارب کے لگ بھگ ہے, جس کی بنیاد پر افغانستان پاکستان کا تیسرا بڑا تجارتی شراکت دار ہے. اگرچہ اس حجم میں مزید اضافہ کرنے کی بہت گنجائش موجود ہے, مگر دونوں ممالک کے درمیان اختلافات کے باعث ایسا نہیں کیا جا سکا. افغانستان کو شکایت ہے کہ پاکستان نے اس کے سامان اور شہریوں کی آمد و رفت پر قدغن عائد کر رکھی ہے, مگر پاکستانی عہدیدار کہتے ہیں کہ ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہاں سے آنے والا سامان تجارت غیر قانونی طور پر پاکستان میں فروخت کر دیا جاتا ہے, جس سے مقامی صنعت کو نقصان پہنچتا ہے. پاکستان کے وزیر تجارت خرم دستگیر خان نے حال ہی میں ایک بیان میں کہا کہ افغانستان سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بغیر کسی اندراج کے سرحد پار آتے جاتے ہیں, جسے کسی ضابطۂ کار میں لانا ضروری ہے.
Any effort by Pakistan to regulate the flow of goods and people across our border with Afghanistan is resisted by Afghanistan.
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جانب سے سرحد پار افراد اور اشیاء کی آمد و رفت کو منظم بنانے کی کسی بھی کوشش کو افغانستان کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر ان کے بقول جلد یا بدیر ایسا کرنا ضروری ہے۔ تاہم افغانستان پاکستان جوائنٹ چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے شریک صدر زبیر موتی والا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کو ایسے اقدامات پر توجہ دینی چاہیے جس سے تاجروں کے لیے آسانی پیدا ہو۔
ہمارا جو موٹیو ہے وہ تین ہیں جس کو ہم اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شارٹ ٹرم میں۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹریول میڈ ایزی، یعنی جو ویزا ریجیم ہے فار دی بزنس کمیونٹی ہے اس کو ایزی کیا گیا۔ دوسرا جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پالیٹکس کو اور بزنس دونوں کو الگ کر دیں۔ تو تیسری ہم چاہتے ہیں کہ نیشنلائزیشن آف کسٹم ڈیوٹیز ہو۔ جو چوتھی بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو کنسٹرکشن کے ادارے ہیں، پاکستان کے جو ڈیولپرز ہیں، وہ افغانستان کی ڈیولپمنٹ۔
خرم دستگیر خان کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بغیر کسی سیاسی مداخلت کے تجارتی تعلقات بڑھانا چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں اس نے افغان ٹرکوں کو کراچی اور واگھا پر بھارت کی سرحد تک جانے کی اجازت دی ہے، جبکہ واپسی پر وہ پاکستان سے سامان درآمد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اب صرف 20% افغان ٹرکوں کی جانچ پڑتال کرتا ہے، جبکہ ماضی میں تمام ٹرکوں کی اسکیننگ کی جاتی تھی۔ ان کے بقول اس کا مقصد پاکستان کے ذریعے ہونے والی تجارت کے عمل میں تیزی لانا ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی کے سابق میئر مصطفیٰ کمال نے اپنی نئی جماعت کے نام کا اعلان کر دیا ہے۔ یوں کراچی کے حوالے سے سیاسی سرگرمیوں کا ایک اور باب شروع ہو گیا ہے۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
متحدہ قومی موومنٹ کو چھوڑ کر اپنی نئی سیاسی جماعت بنانے والے مصطفیٰ کمال نے اپنی نئی جماعت کا نام پاک سرزمین پارٹی رکھ لیا ہے۔ اس بات کا اعلان بدھ کو کراچی میں مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے پارٹی کے دیگر رہنماؤں، ہمدردوں اور میڈیا کے ساتھ ایک تقریب میں کیا۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ پارٹی کے تفصیلی منشور کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔
جو ہمارا یہ کانسیپٹ ہے پیورلی ڈیوالوڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم کا، اس کو سب سے پہلے نافذ العمل ہونا چاہیے۔ نئے صوبے بنا کر آپ کیا کریں گے؟ آج چار صوبے ہیں، کل 20 صوبے ہو جائیں گے۔ آج چار چودھریز ہیں، کل 20 ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے گاؤں گوٹوں کو اختیار نہیں دینا ہے، اگر آپ نے گلیوں میں اختیار نیچے لے کر نہیں جانا ہے، تو آج چار صوبے ہیں، کل 20 ہو جائیں، گلیوں میں اختیار تو پھر بھی نہیں جائے گا، عام آدمی تو پھر بھی امپاور نہیں ہوگا۔
تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بقائی نے اس سلسلے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
میرا تو خیال ہے کہ اس سے زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی جتنی انہوں نے ہائپ بلڈ کی تھی اس کے حوالے سے، لیکن پریس کانفرنس میں کوئی سبسٹنس نہیں تھا، نام بھی ایسا نہیں ہے جو موبلائز کرے پولیٹیکل سپورٹ لارجلی کراچی میں، ایسی انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی۔ بہت ایموشنز تھے، آنسو تھے، گلے لگانا تھا، لیکن کوئی سبسٹنس نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ انتہائی ہاف کوکڈ انیشیٹو ہے۔
تقریباً 3 سال ملک اور سیاست سے دور رہنے کے بعد 3 مارچ کو کراچی کے سابق ناظم مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے وطن واپس آ کر متحدہ قومی موومنٹ اور اس کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ایم کیو ایم چھوڑنے اور اپنی نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا تھا۔ اور پھر مزید 5 MQM کے رہنماؤں نے متحدہ قومی موومنٹ چھوڑ کر اس نئی سیاسی جماعت میں شمولیت کا اعلان کیا تھا۔ متحدہ قومی موومنٹ اس تمام تر سلسلے کو اپنے خلاف سازش اور MQM کو توڑنے کی ایک اور کوشش قرار دیتی رہی ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان میں نوجوانوں نے ایک نئی فلاحی تنظیم قائم کی ہے۔ دیوار مہربانی نامی اس تنظیم کے اغراض و مقاصد کے بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں مزید تفصیلات۔
ایک دوسرے کی مدد ایک ایسا جذبہ ہے جو سماجی ربط کو قائم رکھ کر کسی بھی معاشرے کی فلاح کا سبب بنتا ہے۔ پاکستان میں حالیہ مہینوں میں دیوار مہربانی کا رواج عام ہو چلا ہے، اور مختلف شہروں میں لوگ ایک دیوار یا جگہ مخصوص کر کے وہاں اشیاء ضروری، خاص طور پر ملبوسات رکھ دیتے ہیں، جنہیں ضرورت مند اپنی ضرورت کے مطابق یہاں سے لے جاتے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی یہ سلسلہ خاصا مقبول ہو رہا ہے، اور شہر کے مختلف حصوں میں ایسی فلاحی سرگرمیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ ایسی ہی ایک دیوار مہربانی کے منتظم हैदर खटक कहते हैं,
हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है डोनर्स की तरफ से भी, लोग इधर से गुजर रहे हैं रोड से और मतलब हर बंदा इंटरेस्ट भी ले रहा है वॉल में कि ये है क्या बेसिकली, और वो आके हमें डोनेशंस भी दे रहे हैं इन फॉर्म ऑफ क्लोथ्स शूज एंड कैश, तो वो हम इनके लिए रख रहे हैं गरीबों के लिए, अभी हमारे एक दो दिन हम खुद इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द नीडीज जो हैं, इसके अलावा जब हम नहीं होंगे फिर उनके लिए हमने वॉल सेटअप किया है, वो खुद इधर आएंगे अपनी जो जरूरत की चीजें होंगी वो अपनी उठा के और बाकी छोड़ देंगे।
यहीं मौजूद हुमा अली ने बताया कि शहर के लोग इस सरगर्मी में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं।
लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो मैं तो सबको यही कहूंगी कि मतलब आपके पास अगर इतना है तो आप उसको प्लीज ऐसे यूज करो, लोगों की हेल्प करें। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बेचारे अकेले हैं तो वो कह रहे हैं कि हमारी फैमिली क्वेटा इधर पेशावर में होती है तो हम उनके लिए भी ले रहे हैं, तो प्लीज आप हमें दें, तो वो अपनी पूरी पूरी फैमिली के लिए लेके जा रहे हैं।
दीवारे मेहरबानी या वॉल ऑफ काइंडनेस के मुंतजमीन का कहना है कि ऐसे ही मुस्बत काम करके शहरी न सिर्फ जरूरतमंदों का बोझ बटा सकते हैं बल्कि मुआशरे में एक मुस्बत सोच को परवान चढ़ाने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
यूनान में फंसे हजारों लाखों तारिकीन वतन खास तौर पर पाकिस्तानी खुद को गैर महफूज ख्याल करते हैं। सियासी पनाह की दरख्वास्त के मंजूर होने के ना सिर्फ इम्कानात कम हैं बल्कि ये भी हो सकता है कि दुरुस्त दस्तावेजात ना होने की वजह से किसी को वापस वतन भी भिजवाया जा सके। यूनान के जजीरे लेस्बोस में मौजूद बास पाकिस्तानी तारिकीन वतन से हेनरी रिजवेल ने गुफ्तगु की है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं असद हसन।
लेस्बोस जजीरे पर रजाकार बेटर डेज फॉर मोरिया नामी कैंप चला रहे हैं और हजारों तारिकीन वतन की मेजबानी इस कैंप में की जा चुकी है, लेकिन बजाहिर लगता है कि इस कैंप के दिन गिने जा चुके हैं। यूरोप और तुर्की के दरमियान नया मुआहदा इस बात का मतकाजी है कि नए तारिकीन वतन को किसी भी करीबी महफूज मकाम पर तहवील में ले लिया जाए। इस कैंप में जो बाकी बच जाने वाले लोग हैं उनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी हैं जो अक्सर औकात सियासी पनाह के मयार पर पूरा नहीं उतरते। तवक्कल हुसैन एक पाकिस्तानी तारिके वतन हैं।
We hope, we wish that the Greece government give us asylum, that we can stay legally.
वो कह रही हैं, हमें उम्मीद है और हमारी ख्वाहिश है कि यूनान हमें सियासी पनाह दे दे ताकि हम कानूनी तौर पर वहाँ रुक सकें, क्योंकि हम गैर कानूनी तरीके से नहीं रुकना चाहते। लिहाजा हमारी ख्वाहिश है कि यूनान की हुकूमत हम पर रहम खाए क्योंकि हमने समंदर में अपनी जानों को खतरे में डाला है। हालिया दिनों में रजाकार तारिकीन वतन की रजिस्ट्रेशन करते रही हैं ताकि वो साबित कर सकें कि 20 मार्च की डेडलाइन से पहले वो यूनान पहुंच गए थे। इसके बाद तमाम नए तारिकीन वतन को इससे मावरा कि वो कौन से मुल्क से ताल्लुक रखते हैं बिला तख्सीस तुर्की वापस भिजवाया जाएगा। एक बार फिर तवक्कल हुसैन के अल्फाज। वो कह रहे हैं कि हम तुर्की वापस नहीं जाना चाहते, हमें यूनान में रहना पसंद है। इस खुशी के हासिल होने के इम्कानात बहरहाल महदूद हैं। 150 पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तारिकीन वतन को एक कश्ती के जरिए पीर के रोज लिस्बोस से पुलिस की निगरानी में यूनान ले जाया गया ताकि उनकी दरख्वास्तें जमा कराई जा सकें।
Among the mostly Pakistani migrants here, there is much fear about what lies ahead.
वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए अपनी रिपोर्ट में हेनरी रिजवेल बता रहे हैं कि आने वाले दिनों के बारे में बहुत से खदशात पाए जाते हैं। क्या इन्हें यूनान में रुकने की इजाज़त दी जाएगी या उन्हें मुल्क बदर करके तुर्की वापस भिजवा दिया जाएगा। लेस्बोस कैंप में मौजूद रजाकार डॉक्टरों का कहना है कि बढ़ती हुई गैर यकीनी ज़हनी सेहत के मसाइल में इजाफा कर रही है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर से वाबस्ता डॉक्टर मिशेल टिलारो का कहना है कि वो लोग बहुत ज़हनी दबाव की कैफियत में हैं और उनकी सेहत बरकरार रखने में मदद फराहम करना खासा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये लोग एक से दूसरी जगह मुंतकली के अमल में हैं। बहुत से तारिकीन वतन को यूनान भेजा जा रहा है जहां वो उस वक्त तक तहवील में रहेंगे जब तक कि उनके सियासी पनाह के मुकदमात का फैसला नहीं हो जाता। अगर वो सियासी पनाह के हसूल में नाकाम होते हैं तो उनको वापस अपने मुल्कों में वापसी का रास्ता दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ऐसे तारिकीन वतन को कबूल करने से इनकार कर रहा है जिनके पास दस्तावेजात दुरुस्त नहीं हैं। बाज तारिकीन वतन के अभी नज़दीक घरों को वापसी एक लंबा और मुश्किल सफर होगा। असद हसन, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
इराक में शिया गलबे वाली हुकूमत और शियों के मुकद्दस शहर करबला के अहदेदार अपने शहर को करीबी सूबे से बेखबर जहां सुनियों की अक्सरियत है महफूज रखने के लिए एक दीवार तामीर कर रहे हैं। हालिया महीनों में इराक के सुनी लीडर दारुलहुकूमत बगदाद के गिर्द भी ऐसी ही दीवार की तामीर का इरादा कर चुके हैं। एडवर्ड यरीनियन की रिपोर्ट के साथ मुदस्सरा मंजर।
کھدائی کرنے والے خندقیں کھود کر پتھروں سے عراقی دارالحکومت بغداد کے گرد عارضی رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں۔ سنی سیاسی لیڈر اسے شہر کے گرد دیوار تعمیر کرنے کے مترادف قرار دے رہے ہیں۔ عرب ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ اسی طرح کی تعمیر شیعوں کے مقدس شہر کربلا کو صوبے عنبر کے سنی علاقوں سے الگ کرنے کے لیے بھی شروع کر دی گئی ہے۔ کربلا صوبے کے نائب گورنر جاسم فتلاوی نے سعودی ملکیت والے اخبار الحیات کو بتایا ہے کہ مقامی حکام نے عنبر صوبے کے ساتھ انتظامی سرحدوں کے ساتھ ساتھ 40 کلومیٹر طویل خندق کھودنے کا آغاز کر دیا ہے تاکہ دہشت گرد کربلا میں داخل نہ ہو سکیں۔ ممتاز سنی لیڈر صلاح المطلق نے، جو پارلیمنٹ میں عنبر صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں، عراقی ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ عراقی شہروں کے گرد دیوار تعمیر کرنے سے دہشت گردی کو روکا نہیں جا سکتا۔
وَأَخَذْنَا نُفَكِّرْ بِإِنشَاءِ سُورْ أَوْ سِيَاجْ وَهَذَا هُوَ الْخَطَأُ۔
کہتے ہیں کہ شہروں کی گرد دیواریں اور رکاوٹیں تعمیر کرنا ایک غلطی ہے، کیونکہ جرم اور دہشت گردی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں دہشت گردی معاشرے کے بہت سے کونوں میں چھپی ہوتی ہے۔ لیکن ممتاز شیعہ لیڈر اور وزارت دفاع کے سابق ترجمان جنرل عبد الکریم خلافت کہتے ہیں کہ حکومت کا یہ منصوبہ ضروری ہے۔
حقیقة الآن ضربات في داخل المدن بعد أن فشلوا بالمواجهة المباشرة تحولوا إلى ضربات في داخل المدن لتخيل حركة القوات۔
وہ کہتے ہیں کہ داعش کو عراقی شہروں میں داخلے سے روکنے میں ناکامی سے اس گروپ کو عراقی شہروں میں داخل ہو کر حملے کرنے کی کھلی چھٹی مل جائے گی۔ ٹفٹس یونیورسٹی کے فلیچر اسکول آف لا اینڈ ڈپلومیسی میں فیئر سینٹر کے ڈائریکٹر ندیم شہادی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تاریخی طور پر عرب شہروں کے گرد دیواریں موجود تھیں۔
Building walls is the wrong strategy nowadays. It may have worked in medieval times.
آج کل دیواریں بنانا ایک غلط حکمت عملی ہے۔ ہو سکتا ہے قرون وسطی میں یہ مفید ہوتا ہو، مگر اب لوگ مل جل کر رہنے کے طریقے تلاش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ میزائلوں اور طیاروں کے دور میں دیواریں آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ مل جل کر رہنے سے ہی ایک دوسرے کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ عراقی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کربلا کے گرد دیوار تعمیر کرنے کے منصوبے پر $1,30,00,000 خرچ آئے گا۔ اس دیوار میں سیکیورٹی کیمرے اور نگراں منارے بھی بنائے جائیں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ کو اپنے ایک دوست اور شراکت دار ملک ملائیشیا میں پریس کی آزادی کے انحطاط پر تشویش ہے۔ بدعنوانی کے الزامات میں گھری ہوئی ملائیشیا کی حکومت، جس میں اعلیٰ سطح کے عہدیدار ملوث ہیں، آزاد میڈیا کی حوصلہ شکنی اور اس سے دبانے کے لیے متعدد قوانین کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ ملائیشیا کے قانون سازوں نے گزشتہ سال شرنگیزی کی روک تھام سے متعلق 1948 کے ایکٹ کی تعزیرات میں اضافہ کر کے اس میں سوشل میڈیا پر مبینہ شرنگیز مواد کو شامل کرتے ہوئے تقریر پر پابندیوں کو سخت کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اگرچہ حکومت اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے شرنگیزی کی روک تھام کے ایکٹ، قومی سلامتی اور دوسرے قوانین کا تواتر سے بہت زیادہ استعمال کرتی ہے، تاہم ملائیشیا میں آزاد میڈیا کا ایک مضبوط گروپ مبینہ بدعنوانی کے متعلق واقعات کی اشاعت جاری رکھے ہوئے ہے۔ رواں سال ملائیشیا کی حکومت نے ساراواک رپورٹ، ایشیا سینٹینل اور بلاگنگ پلیٹ فارم میڈیم سمیت میڈیا کے کم از کم 12 مقبول چینل بند کر دیے ہیں۔ پھر فروری کے آخر میں اس نے ملائیشیا کی ایک ویب سائٹ دی ملائیشین انسائیڈر کو بلاک کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ امریکہ ملائیشیا کی حکومت کی جانب سے حالات حاضرہ کے امور سے متعلق ملکی اور بین الاقوامی رپورٹنگ تک رسائی پر پابندی لگانے کے اقدامات پر بہت فکر مند ہے۔ ترجمان نے اپنے تحریری بیان میں کہا کہ ہمیں مزید تشویش یہ ہے کہ حکومت نے رسائی بند کرنے سے پہلے نہ تو شفاف طریقے سے عمل کیا اور نہ ہی ہدف بنائے جانے والے اداروں اور پلیٹ فارمز کو ضابطے کی مناسب کارروائی فراہم کی، اور یہ کہ ملائیشیا کی حکومت اور ملائیشیا میں متعدد بین الاقوامی اداروں کے رپورٹرز، ایڈیٹرز اور پبلشرز کے خلاف فوجداری تحقیقات کر چکی ہے۔ اور اسی طرح کی ایک اور تشویش کا پہلو یہ ہے کہ ملائیشیا کے سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے بہت سے افراد کو حکومت اور قومی رہنماؤں کے خلاف تنقیدی تحریریں شائع کرنے پر الزامات کا سامنا ہے۔ مسابقتی معیشتوں کی حامل جدید جمہوریتوں کے لیے قانون کی حکمرانی، شفافیت اور معلومات اور اطلاعات کا آزادانہ بہاؤ مرکزی اہمیت رکھتا ہے۔ آزادی اظہار کو جرم قرار دینے سے اختراعی سوچ کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور حکومتی اداروں پر شہریوں کے اعتماد میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ایسی پابندیاں ملکوں کے لیے ترقی اور خوشحالی کا سفر دشوار تر بنا دیتی ہیں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان کربی نے کہا کہ امریکہ اور ملائیشیا کے درمیان ایک مضبوط جامع شراکت داری قائم ہو چکی ہے، جس سے ہمیں توقع ہے کہ ہم متعدد مشترکہ چیلنجوں میں تعاون کو فروغ دے سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس پس منظر میں ہم ملائیشیا کی حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ یہ یقینی بنائے کہ اس کے موجودہ اور مستقبل کے تمام قوانین انٹرنیٹ پر خیالات کی آزادانہ ترسیل سمیت آزادی اظہار کا مکمل طور پر احترام کرتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
ایک بھارتی ویب سائٹ دا انڈین ایکسپریس پر سونل گیرا نے لکھا ہے کہ اگر لتا منگیشکر بلبلے ہند ہیں تو آشا جی کسی طور بھی ایشین کوئل سے کم نہیں۔ آشا نے گزرے برسوں میں مختلف مزاج کے گیتوں کو انتہائی خوبصورتی سے گا کر خود کو ایک ورسٹائل گلوکارہ ثابت کیا ہے۔ ان کے مختلف گیتوں کی ایک فہرست اس ویب سائٹ نے شائع کی ہے، ان میں پہلے نمبر پر ہے یہ گیت۔ اگلا نمبر ہے اجازت فلم کے گیت میرا کچھ سامان کا۔ اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ آر ڈی برمن کا میوزک، گلزار کے بول اور آشا کی آواز میں سے کس چیز نے اسے اتنا مکمل اور دل کو چھو لینے والا بنایا۔
میرا کچھ سامان تمہارے پاس پڑا ہے، او ساون کے کچھ بھی
اور اگلے گیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے کوئی دوسرا اس خوبصورتی سے گا ہی نہیں سکتا تھا۔
ایک بار میرا کہا مان لیجیے، بس ایک بار میرا کہا مان لیجیے، دل چیز کیا ہے آپ میری جان۔
اور گیت سننے کے بعد ہر کوئی بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے
کہ دل ابھی بھرا نہیں،
بس اپنا مجھ کو ٹوکنا نہ بڑھ کے راہ روکنا، اگر میں رک گئی ابھی تو جا نہ پاؤں گی کبھی، یہی
گزشتہ برس کی ہٹ فلم کوئین میں ریمکس سے قبل آشا نے اس گیت کو اپنی آواز دی تھی اور موسیقی کے شائقین میں اسے بے حد پسند کیا گیا تھا۔ اور اس گیت کو سننے کے بعد آپ کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ عدنان سمیع خان کے ساتھ گایا ہوا یہ غیر فلمی دو گانا بے حد پسند کیا گیا۔
دیوانے
تاشا کا یہ خوبصورت گیت سننے والوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ گیت جس سے مونیکا بھی اتفاق کریں گے۔ آشا کی میوزک کو اس گیت میں بہت اچھی طرح محسوس کیا جا سکتا ہے۔
دو لفظوں کی ہے دل کی کہانی، یا ہے محبت یا
ان کے گیتوں میں ورائٹی کو اس گیت سے بہتر کوئی بیان نہیں کر سکتا۔
جھمکا گرا رے بریلی کے بازار میں، جھمکا گرا رے بریلی کے بازار میں، جھمکا گرا جھمکا گرا۔
اور اس کے بارے میں ایک لائن میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ آشا جی نے اس گیت کو جیا۔
پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ، پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ، پردہ جو اٹھ گیا تو بھی کھل جائے گا۔ اللہ میری تمام۔
اس رپورٹ کا دوسرا حصہ آپ ہمارے آئندہ کے فکروفن میں سن سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یونیورسٹی کالج لندن کے شعبہ جینیات کے پروفیسر سٹیو جونز کا کہنا ہے کہ انسان کا 50% ڈی این اے کیلے جیسا ہے، گویا کیلا انسان کا نصف رشتے دار ہے۔ کئی ماہرین اس سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن اب حال ہی میں انکشاف ہوا ہے کہ کیلے کی طرح چاول بھی انسان کا رشتے دار ہے، اور اس کا انسان سے خون کا رشتہ ہے۔ چاول سے نہ صرف خون حاصل کیا جا سکتا ہے، بلکہ اسے اصلی خون کی طرح بلا خوف و خطر مریضوں کو دیا بھی جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ چاول کے پودوں میں انسانی ڈی این اے کی پیوند کاری کر کے خون کا ایک اہم جز پلازما حاصل کیا جا سکتا ہے، جسے ہسپتالوں میں ان مریضوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جائے گا جنہیں خون کی اشد ضرورت ہو۔ ماہرین کو توقع ہے کہ چاول کی جینیاتی فصل کاشت کر کے اتنی بڑی مقدار میں انسانی خون کا متبادل حاصل کیا جا سکتا ہے کہ پھر شاید خون کا عطیہ دینے والوں کی ضرورت باقی نہ رہے۔ دنیا بھر میں خون کی بڑھتی ہوئی طلب اور اس کے مقابلے میں عطیہ دینے والوں کی کمی نے سائنسدانوں کی توجہ خون کے ایسے متبادل تیار کرنے پر مرکوز کروا دی ہے جو اپنی خصوصیات کے اعتبار سے اصلی انسانی خون جیسا ہو اور اس کا استعمال انسانی صحت کے لیے محفوظ ہو۔ حال ہی میں برطانوی سائنسدانوں نے سٹیم سیل سے لیبارٹری میں اصلی خون تیار کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ لیبارٹری میں تیار کیے جانے والا خون ایک عشرے کے اندر میڈیکل سٹوروں پر کھلے عام ملنے لگے گا۔ اور اب حال ہی میں چین کے سائنسدانوں نے یہ چونکا دینے والا انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے چاول کے پودے میں جینیاتی تبدیلی کر کے کامیابی کے ساتھ ایسی فصل اگا لی ہے جو انسانی خون کا حقیقی متبادل فراہم کر سکتی ہے۔ چین کی ووہان یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ چاول میں جینیاتی تبدیلیاں کر کے بڑی مقدار میں ہیومن سیرم ایلبومینیم کاشت کیا جا سکتا ہے جو اسپتالوں میں خون بالخصوص پلازما کی بڑھتی ہوئی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ پلازما عطیے سے حاصل ہونے والے خون سے تیار کیا جاتا ہے۔ خون کا 55% حصہ پلازما پر مشتمل ہوتا ہے۔ پلازما خون میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے، جن میں ہارمونز، وٹامنز اور معدنیات اور خوراک فراہم کرنے والے دیگر مرکبات کو جسم کے تمام حصوں تک پہنچانا اور استعمال شدہ فاسد مادوں کو اخراج کے لیے جگر اور گردوں تک واپس لے جانا شامل ہے۔ گویا پلازما خوراک کی فراہمی اور اندرونی صفائی جیسے اہم ترین امور انجام دیتا ہے۔ وسطی چین میں واقع ووہان یونیورسٹی کے سائنسدان ڈاکٹر وائی چنگ یانگ، جو اس تحقیق کے سربراہ ہیں، چاول سے پلازما کی تیاری کے لیے منفرد طریقہ استعمال کیا۔ انہوں نے چاولوں کی ایک قسم میں بیکٹیریا کی مدد سے انسانی ڈی این اے داخل کیا، جس سے چاول کے پودے انسانی خون کا پلازما تیار کرنے لگے۔ جریدے پروسیڈنگ آف دی نیشنل اکیڈمی آف سائنسز میں شائع ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چاول سے حاصل ہونے والے پروٹین کیمیائی اور طبی لحاظ سے اصلی خون جیسے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
کہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے محمد ارسلان شریف، اور ہمارے انجینئر ہیں ویگنر رابرٹس. اپنی میزبانی ڈوفر مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.